الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات بجيب المحمد والله. میزبانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج کی اس نورانی اور انقلابی محفل میں آپ عزیزوں بزرگواروں اور جوانوں کی زیارت کا شرف ان کی بدولت مجھے حاصل ہو رہا ہے. چونکہ آج 11 فروری کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں ایک ایسا دن ہے جو مکتب اہل البیت کے دنیا میں ایک نئے تعارف کا نہ صرف ذریعہ بنا بلکہ اس دن سے جس تحریک اور جس مومنٹ کے نتیجے میں دنیا کے سامنے مکتب تشیع کا حقیقی پرنور اور جاذب جو چہرہ اور پیغام انسانی معاشرے کے سامنے آیا اس نے اسلام اور دینی اقدار کی ایک نئی شکل اور ایک ایسی شکل دنیا کے سامنے پیش کر دی جس کو آپ گزشتہ تقریباً 1450 سالوں میں تلاش کرتے رہے لیکن انسانی معاشرے کے سامنے وہ چہرہ کبھی بھی نہ آ سکا. اس لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا اس آیت کا تعلق اعلان ولایت سے ہے اور یوم غدیر سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ دن اسی غدیر کے تسلسل سے متصل دن ہے. غدیر سے متصل دن غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا اس کی ایک عملی شکل اور نفاذ کی ایک شکل لیکن ایک ایسی ہستی کے ہاتھوں جو خود معصوم نہ تھا لیکن کام وہ کر گیا جو تاریخ اسلام میں کوئی نہ کر سکا. اس پر ظاہر ہے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. اسی وجہ سے میں نے اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے. مکتب تشیع کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم منہی سے علماء دین یا دین کے طالب علم ابھی تک اپنے معاشرے کے تشیع کے پیروکار جوانوں کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ مکتب تشیع کیا ہے. یہ قصور بہرحال اس طبقے کا ہے جس نے اس رسالت نبوی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا جس کے ذمے تھا کہ دین کی شکل معاشرے کے سامنے پیش کرے جو کہ ائمہ اطہار چاہتے تھے۔ آج جب مکتب تشیع کی بات آتی ہے تو آپ اپنے معاشرے میں جہاں کہیں پر بھی گھوم پھر کر دیکھ لیں، مکتب تشیع کے پیروکاروں کے اندر مکتب تشیع کا کیا تعارف ہے اور شیعہ کس کو وہ سمجھتے ہیں، اور مکتب تشیع سے باہر مکتب تشیع کا کیا تعارف ہے اور ان کی نگاہ میں شیعہ کون ہے۔ جب آپ عام معاشرے کے اندر جس میں اہل سنت کے مختلف طبقات شامل ہیں، باقی ادیان کے پیروکار شامل ہیں، جب آپ مکتب تشیع کی بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے صرف اور صرف ایک چہرہ آتا ہے اور وہ چہرہ ہے عاشور کا، جلوسوں کا، ماتم کا، مجلس کا، اس کے علاوہ کوئی اور ان کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ آیا شیعہ کچھ رسومات کا نام ہے یا پھر ایک نظریہ ہے یا پھر ایک آئیڈیالوجی ہے؟ جب آپ اس بارے میں ان سے نہیں اپنے شیعوں سے بات کرتے ہیں تو ایک عام شیعہ اپنے آپ کو اس لیے شیعہ کہتا ہے کہ وہ سید الشہداء کی عزاداری کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی امتیازی شناخت نہیں ہے۔ عزاداری کیوں کرتا ہے؟ جب اسے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ سید الشہداء کی عزاداری کرتے ہیں اس لیے شیعہ کہلاتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، تو جواب میں کہے گا کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے اس لیے ہم ان کا غم مناتے ہیں۔ کیا یہ غم منانا ہی وہ ہدف ہے جس کے لیے ائمہ اطہار نے گزشتہ اس تمام عرصے میں جب تک وہ تھے ان تمام مصیبتوں کا سامنا کیا کہ آپ عزاداری منا سکیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب آپ سوال کریں کہ غدیر کا مطلب کیا ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان، اس ولایت کا مطلب کیا ہے، امیر المومنین کو امام سمجھنا، تو بھائی اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو امام علی ابن ابی طالب کو امام ہی کہتے ہیں، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو امام حسین کو امام حسین کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے ایک عام شیعہ کو معلوم نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین سے ہمیں عقیدت ہے، امام حسین سے ہمیں عشق ہے، ان کے غم کو منانا ہمارے لیے باعث اطمینان ہے، باعث سکون ہے، باعث تقویت قلب ہے، اور یہی ہماری عبادت ہے۔ اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ یہ عبادت ہے، اس کے اثرات کا بھی کوئی منکر نہیں ہے، لیکن کیا تشیع کا مطلب یہ ہے؟ اس میں بحث ہے۔ میں چاہوں گا یہ جو مختصر ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں اس حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع آدم کی تخلیق سے لے کر تا قیام قیامت جس چیز کو ہدف بنایا ہے وہ ہدف یہ ہے کہ یہ انسان من حیث انسان اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا جانشین ہے زمین کے سینے کے اوپر۔ اس نے عبث میں، بےہودگی میں کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا۔ انسان تمام مخلوقات کے درمیان خلقت کا ہدف ہے، محور خلقت ہے، یعنی اگر اللہ کی کروڑوں مخلوقات ہیں جن کی تعداد بھی ہمیں نہیں معلوم، کروڑوں اربوں مخلوقات، تو ان تمام مخلوقات کی پیدائش اور خلقت کا ہدف یہ انسان ہے۔ اس انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ زمین پر اپنا ایک جانشین بنانا چاہتا ہے۔ تو کیا زید، عمر، بکر، حسن، حسین، جو بھی آپ نام دیتے ہیں معاشرے کے اندر، کیا یہ سب کے سب اللہ کے جانشین ہیں زمین کے اوپر، یا پھر انسان من حیث انسان اللہ کا جانشین اور اللہ کا خلیفہ ہے؟ مصداق کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور اس کا اعلان قرآن کریم میں کیا، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں اس انسان کو. اور جب قرآن ہی پڑھیے، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ بارالہ تو اس انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر بھیجے گا جو آپس میں لڑیں گے، جو آپس میں قتل و قتال کریں گے، جو ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، جو ایک دوسرے کو ماریں گے، جو ایک دوسرے کو لوٹیں گے، جو ایک دوسرے کو ایزا رسانی کریں گے اور اذیتیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اسی کے ضمن میں آپ ذرا قرآنی آیات کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے حوالے سے گفتگو کیا ہے تو کیا گفتگو کیا ہے قرآن میں. ایک طرف اسی انسان کو ظلوماً جہولا، ظالم اور جاہل قرار دیا، اسی انسان کو گمراہ قرار دیا، اسی انسان کو دوسروں پر ستم کرنے والا قرار دیا، اسی انسان کو جلد باز قرار دیا، اسی انسان کی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں اس کے عیوب بیان کیے، معائب بیان کیے، اس کی کمزوریاں بیان کی، کہا کہ یہ انسان ایک ایسا جانور ہے. ایک طرف اس طرح کی آیات، اور دوسری طرف اسی انسان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا، اسی انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیا، اور اسی انسان کی خلقت پر ایک ایسا جملہ کہا کہ جو جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کروڑوں اربوں مخلوقات میں سے کسی ایک کی تخلیق پر کبھی نہیں کہا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے دیکھو میں کیسا خدا ہوں کہ میں نے ایک ایسا شاہکار پیدا کر دیا ہے جس کو انسان کہتے ہیں. فرشتے جب اعتراض کر رہے تھے اس شاہکار تخلیق خداوندی پر، اعتراض نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ انسانی زندگی کے اس منفی پہلو کو دیکھ رہے تھے جہاں پر انسان اتنا گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہ جب کہہ رہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اس انسان کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، تو وہ اس انسان کے اس شاہکار پہلو کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اللہ جیسی ہستی کا جانشین بن کر زمین پہ کھڑا ہو جائے. دو الگ الگ پہلو ہیں. اب یہ جو جانشین ہے یہ کون ہے؟ وہ جس کے اندر اللہ کی صفات، اللہ کی صفات، ذرا غور کی جگہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کی صفات انسانی بدن کے اندر اس طرح سے موجود نظر آئیں کہ وہی انسان مظہر صفات خدا بن جائے، اس کی فضیلتوں کو دیکھ کر انسان خدا کو یاد کرے، اس کے اندر موجود کمالات کو دیکھ کر انسان اللہ کے کمالات کی طرف متوجہ ہو. اور جب آپ اس اعتبار سے اس انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ جو اعلیٰ ترین مراحل اور منازل پر فائز اس طرح سے ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ہر پل مظہر صفات خدا ہے، اور دوسری طرف یہی انسان اتنا تنزل کر گیا کہ اگر اس کو آپ کتے سے تشبیہ دیں تو کتا بہتر ہے یہ انسان بدتر ہے، خنزیر سے تشبیہ دیں تو خنزیر بہتر ہے یہ انسان بدتر ہے، آپ چاہے کسی بھی جانور سے تشبیہ دیں، خود قرآنی اصطلاح اور احادیث کی احادیث کے بیان کے مطابق یہ انسان وہ ہے جو ان تمام چوپایوں سے بھی بدتر ہے. ایک طرف کمال انسانی کی ان اعلیٰ ترین درجوں پر فائز وہ انسان، اور ایک طرف جانوروں سے بدتر یہ انسان. اب کیا یہ دونوں انسان خلیفۃ اللہ ہیں یا پھر ایک؟ قرآن نے جس کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا یا متعین کیا یا اعلان کیا وہ انسان ہے جو مظہر صفات خدا ہے زمین کے اوپر. جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کی زندگی میں یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ ہر نبی اپنے درجے، اپنی منزلت اور اپنے مقام کے مطابق اللہ کے صفات کو منتقل کرتا رہا زمین والوں کی طرف، اور دکھاتا رہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اس کی طرف سے یہ کمالات لے کر آیا ہوں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. یہاں تک کہ نبی کریم تشریف لائے، نبی کریم جب تشریف لائے تو ماضی کے تمام ان انبیاء، اولیاء، اوصیاء، جتنے بھی بڑے لوگ تھے، جتنے بھی مقربان درگاہ خداوندی تھے، ان سب کی تمام تر فضیلتوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی کریم کی ذات اقدس میں وہ تمام کی تمام خوبیاں، تمام کے تمام فضائل، تمام کے تمام مقامات موجود ہیں، اور نبی اس کے علاوہ بھی ایسی صفات رکھتے ہیں جو ماضی کے تمام اولیاء میں جمعی طور پر بھی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ نبی کریم خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء، امام الاولیاء، امام الانبیاء ہے. لہذا غالباً مولانا رومی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری. چاہے آپ حسن یوسف کو لیں، دم عیسیٰ کو لیں، ید بیضہ کو لیں، جتنی بھی انبیاء کے اندر صفات اور کمالات آپ کو نظر آئیں، ان تمام کمالات کو آپ جب دیکھتے ہیں تو نبی کریم کی ذات اقدس میں وہ تمام کمالات جلوگر ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نبی کریم کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو انسانی فضائل کی معراج پر قائم اور فائز ہستی ہیں جن کو نبی کریم نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ خلیفۃ اللہ بن کر اللہ کے نظام اور اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے بعد ان کی روحوں کو منقلب کریں، ان کی فکروں کو منقلب کریں، اور انہیں اللہ سے جوڑنے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے نظام کو زمین پر نافذ کر سکیں. اللہ کے دیے ہوئے نظام کو زمین پر نافذ کر سکیں، یعنی دین جب آیا ہے تو وہ صرف چند نمازوں، چند عبادتوں اور چند ریاضتوں کی انجام دہی کے عنوان سے نہیں آیا، بلکہ جہاں پر انفرادی حوالے سے انسان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کا یہ دین متکفل بھی ہے اور ضامن بھی ہے، وہیں پر انسانی انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی کے تمام نشیب و فراز کے لیے بھی ہادی بھی ہے اور ایک نظم لے کر بھی آیا ہے. جب ہم نبی کریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ دونوں پہلو نبی کریم کی زندگی میں آپ کو نظر آتے ہیں. انفرادی زندگی میں وہ معراج ہے، عبودیت کے لحاظ سے، دعا کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، قرآن قرآن کے لحاظ سے، سجود و قعود و رکوع و باقی اعمال کے لحاظ سے، خدا پرستی کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، انفرادی زندگی میں وہ معراج ہے، اور اجتماعی زندگی میں تبلیغ دین کے ذریعے سے لوگوں کو مسخر کر کے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جذب کر کے، آخر کار ایک ایسا اسلامی معاشرہ، ایک ایسا انسانی معاشرہ، ایک ایسا
الہی معاشرہ جس کی تشکیل کے بعد پھر آپ کو ظلم نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں نظر نہ آئے، اور وہ معاشرہ تا قیام قیامت انسانوں کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ دونوں حوالوں سے ایک آئیڈیل، اجتماعی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بھی اور انفرادی زندگی میں نمونے عمل ہونے کے حوالے سے بھی۔ انفرادی حوالے سے بھی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور اجتماعی حوالے سے بھی لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اجتماعی پہلو ہے۔ تراہ رکعاً سجداً، یہ آپ کا انفرادی پہلو ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ لے کر نبی کریم آگے بڑھے۔ اب یہ جو اسلام کا تصور ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس خلافت کا جو اجتماعی تصور ہے اس کی تکمیل کا دن غدیر کا دن ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس خلافت الہیہ کی تکمیل اور اس کے اعلان کا دن، وہ دن غدیر کہلاتا ہے۔ کس عنوان سے؟ کہ دین کے انفرادی احکام بھی مکمل ہو چکے اور اللہ نے اپنے نبی کے بعد آنے والے اگلے خلیفے کا اعلان بھی اس دن کر دیا ہے، جس کی طرف اب میں، ظاہر ہے آج کی محفل وہ محفل نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، لیکن آپ کو سیکوینس میں لے کر چلنا چاہتا ہوں آگے تک۔ لہذا مکتب تشیع کے نزدیک جب آپ ولایت کہتے ہیں تو وہ ولایت وہی خلافت الہیہ ہے، کوئی اور چیز نہیں آئے۔ اہل سنت خلیفہ کہتے ہیں، آپ ولی یا امام کہتے ہیں، یہ بات کی اصطلاحات ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان اصطلاحات کی طرف متوجہ کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو امام ہے یہ وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ یہاں پر جب فرق آتا ہے اسلام کے باقی مسالک اور مکتب اہل البیت کے درمیان، وہ فرق کہاں پر ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ وہ فرق کہاں پر ہے؟ وہ فرق وہاں پر ہے جہاں جب رسالت کی زندگی ختم ہو جائے، نبی آخر الزمان کی زندگی ختم ہو جائے، تو اس کے بعد آیا اس خلیفۃ اللہ اور اس ولی برحق کے انتخاب کا اختیار اللہ کو ہے یا پھر اللہ کی مخلوق کو ہے؟ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق یہ اختیار بندوں کا ہے، تشیع کے مطابق یہ اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کا ہے۔ لہذا جب سقیفہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو سقیفہ مکتب تشیع کی نگاہ میں اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں پر اکثریت نے آ کر ایک فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور مکتب تشیع اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اللہ کے نبی کے بعد ان کے وصی، ان کے خلیفہ اور ان کے امام اور ان کے منصوب من اللہ جانشین کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتب تشیع کی نگاہ میں خلیفۃ اللہ کے انتخاب اور ان کے انتصاب کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے، عام عوام کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ کرے گا وہ اس قابل ہوگا کہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے انسان کو اجتماعی زندگی میں معراج انسانیت کی اس دہلیز تک یا اس کمال تک پہنچا سکے جہاں تک پہنچانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور انسان کے اندر وہ پوٹینشل رکھی ہوئی ہے، وہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ ایک بینک کے سربراہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں اور اس فیلڈ کے ماہر ترین شخص کا انتخاب کر کے باقیوں میں سے بھی اس کو اس کا موازنہ کر کے اگر اس کے اندر باقیوں کی نسبت زیادہ صلاحیت ہے تو تب اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو منسوخ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر بینک کے نظام کو سمجھنے والا نہ ہو تو پھر بینک چند دنوں میں کرپٹ ہو جائے گا اور تباہ ہو برباد ہو جائے گا. آپ کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, آپ کیا کوشش کرتے ہیں وہاں پر, یہ کوشش نہیں کرتے کہ اکثر لوگ کس کا انتخاب کرتے ہیں, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کس میں صلاحیت زیادہ ہے. جہاں پر آپ صلاحیت, قابلیت اور استعداد کو ایک طرف رکھ کر ووٹنگ کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں, وہاں پر اس معاشرے کا حال پاکستان جیسا ہو جاتا ہے جس کیفیت سے اس وقت ہمارا ملک گزر رہا ہے. ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, ریاست تباہ ہو جاتی ہے, سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں, اقربا پروری جنم لیتی ہے, کرپشن جنم لیتا ہے, بے ایمانی کو رواج ملتا ہے اور نتیجتاً حقدار کو حق نہیں ملتا اور ظالم دندناتا پھرتا ہے. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی با ایمان, مصلح, باصلاحیت اور عدل الہی پر یقین رکھنے والا اور عادل صفت انسان آئے جس پہ اس معاشرے کو چلانے کی صلاحیت ہو, تو وہ اس کو اس انسانی کمال کی منزل کی طرف سفر کے رستے پر اس طرح سے ڈال دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر پوری دنیا بھی مخالفت میں کھڑی ہو جائے تو یہ سفر جاری رہتا ہے اور وہ معاشرہ انسانی کمال کی طرف محو سفر رہتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی منزل کے قریب تر پہنچ جاتا ہے. لہذا ہم جب کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین چونکہ اپنے کمال, اپنی صفات, اپنے اوصاف, اپنے درجات, اپنی ولایت اور باقی تمام پہلوؤں سے اس مقام پر ہیں کہ ان کو انسان کی نفسیات کا وہ علم ہے جو کسی اور کو نہیں ہے. لہذا علی کے کام میں کہیں پر آپ کو پشیمانی اور ندامت اور ماضی پر پریشانی نظر نہیں آئے گی, لیکن علی کے علاوہ جس کو بھی دیکھیں وہ اپنے کسی نہ کسی حرکت اور کسی نہ کسی کام پر پریشان, پشیمان اور نادم نظر آئے گا. پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. جبکہ علی کی زندگی میں آپ کو ندامت نظر نہیں آئے گی, علی کی زندگی میں پشیمانی نظر نہیں آئے گی, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا. سب کی زندگیوں میں نظر آئے گی, علی کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اس مقام کے حامل ہیں کہ جس مقام پر انسان کی تخلیق, اس کے اندر موجود اوصاف اور معاشرے کی ضرورتوں کو وہ تمام دیگر انسانوں کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں. لہذا وہ جب معاشرے کو لے کر چلیں گے تو اس کمال انسانی کی طرف لے کر چلیں گے جو کہ انسان سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. جب یہاں تک ہم بات پہنچا چکے, یہاں تک پہنچ گئی بات, تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا مکتب تشیع کیا ہے. میں اب بات مختصر کر رہا ہوں, زیادہ لمبی ہو گئی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. مکتب تشیع کیا ہے؟ مکتب تشیع فرقہ نہیں ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مسلک قرار دیتے ہیں 50 دیگر مسالک کے مقابلے میں, ایک فرقہ قرار دیتے ہیں باقی تمام فرقوں کے مقابلے میں. نہ مکتب تشیع فرقہ ہے, نہ مکتب تشیع مسلک ہے. مکتب تشیع کیا ہے؟ دین خدا. توجہ ہے آپ کی؟ مکتب تشیع دین خدا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. 124,000 انبیاء جس مقصد کو لے کر آئے اور جو اسلوب, جو ویلیوز, جو رستے وہ بتاتے رہے, ان تمام کا خلاصہ اگر آپ کریں تو وہ ہے مکتب تشیع. اس کو کہتے ہیں مکتب اہل البیت. مکتب اہل البیت کوئی فرقہ نہیں ہے اور کچھ رسومات کا نام نہیں ہے. لہذا جب آپ اس اعتبار سے مکتب تشیع کو دیکھتے ہیں تو مکتب تشیع بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، یہ مکتب آیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کی تقدیر کو تبدیل کر کے انسان کو کمال انسانی تک پہنچا سکے. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس مکتب کی تخلیق اور اس کے ارسال کا مقصد یہی ہے کہ من حیث انسان انسان کو اس مقام تک پہنچا سکے. لہذا یہ مکتب تسلسل ہے نبی کریم کی نبوت کا، تسلسل ہے رسالت انبیاء کا، تسلسل ہے امامت نبی مکرم اسلام کا، چونکہ نبی مکرم اسلام جہاں پر نبی تھے وہیں پر رسول تھے، جہاں رسول تھے وہیں پر امام بھی تھے، تمام صفات ان میں یکجا طور پر موجود تھے. رسول کریم کے بعد جو ہستیاں آئیں وہ نہ رسول تھے نہ نبی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ولی تھے، وہ امام تھے، وہ خلیفۃ اللہ تھے، لیکن نبی اور رسول نہیں تھے. لہذا یہ جو اجتماعی انسانی زندگی کے نظم و نسق کو چلانے کا نظام ہے، اس نظام کو نظام خلافت یا نظام امامت یا نظام ولایت کہتے ہیں، اور اس کی باغیں جس کے ہاتھ میں ہیں اس کو آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں یا ولی اللہ کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں. وہ ہے امام. غدیر میں اس امام کی امامت، اس ولی کی ولایت اور اس خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہوا ہے. لہذا مکتب تشیع کی روح میں ایک انقلاب ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. مکتب تشیع کے اندر ایک انقلاب ہے، مکتب تشیع کے اندر نمو اور رشد ہے، مکتب تشیع کے اندر زندگی ہے اور حیات ہے. وہ کیسے ہے؟ مکتب تشیع میں پوٹینشل موجود ہے کہ ہر زمانے کی انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو وہ پورا بھی کر سکے اور اس کا جواب بھی دے سکے. نمبر ایک. نمبر دو، مکتب تشیع کی تقدیر میں یہ ہے کہ نظریاتی طور پر یہ مکتب جد و جہد کرے، لڑے، معاشرے میں اپنی حیات کا اعلان کرے اور اپنی پوٹینشیل اور صلاحیت و استعداد کے مطابق اللہ کے دشمنوں کے عزائم کے مقابلے میں بند باندھے اور اس قافلے کو لے کر زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے اور ہر زمانے کے لوگوں کو دعوت دے کے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ ہم اللہ کے اس نظام کو اللہ کے بندوں پر نافذ کر سکیں. اس مکتب کی روح میں موجود ہے، سرشت میں موجود ہے، اس کی خلقت میں، اس کی روح میں یہ عنصر موجود ہے، یہ صلاحیت اور استعداد موجود ہے. اس لیے جب ہم خلفائے رسول کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی کتابوں کی بات نہ کریں. اہل سنت کی کتابوں میں جو سیاہ ستہ ہے، سیاہ ستہ میں بھی جب خلفائے نبی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، میں کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں، فاروق علوی صاحب لندن میں ہوتے ہیں، دیوبندی تھے، جماعت اسلامی میں بھی رہے. انہوں نے ابھی ایک تحقیق کی، وہ تحقیق انہوں نے مجھے بھی بھیجی، بڑی خوبصورت تحقیق. وہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جتنی احادیث بیان فرمائی کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک تحقیق. چونکہ یہ جو 12 خلفاء والا تصور ہے یہ اہل سنت میں بھی ہے اور تشیع میں بھی ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اختلاف ہے تو وہاں پر ہے جہاں پر آپ ولایت و خلافت کے تعین کا اختیار اللہ کو دیتے ہیں یا پھر اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں. جب آپ اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں تو نتیجتاً انتخابی سسٹم وجود میں آتا ہے. جب انتخابی سسٹم وجود میں آتا ہے تو چاہے وہ بینظیر کا انتخاب ہو، چاہے وہ نواز شریف کا انتخاب ہو، چاہے وہ عمران خان کا انتخاب ہو، یا پھر خلیفہ افضل کا ہو، دوم کا ہو، سوم کا ہو، چارم کا ہو، وہ انتخاب ہے اور لوگوں کا حق ہے. لہذا آج کا انتخابی نظام ہو یا اس وقت کا انتخابی نظام، فرق کوئی نہیں ہے، جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ اختیار اللہ کو دیتے ہیں کہ نہیں اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے، تو پھر اللہ کے ولی کا تعین اللہ کرے گا، یا اللہ کے بعد اس کا نبی کرے گا، نبی کے بعد اس کا ولی کرے گا، اور سب کچھ اللہ کے حکم سے کرے گا، اپنی مرضی سے بالکل نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہاں پر اس کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ اپنی خواہش پر کرے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کی خواہش بھی وہی ہوگی جو اللہ کی خواہش ہے، ورنہ وہ ولی بن نہیں سکتا. لہذا جب آپ مکتب تشیع کی روح پر غور کرتے ہیں تو اس روح کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے. اس لیے قرآن کریم نے مستقبل کی جو نبید سنائی ہے، اس نبید کی عملی مصداق آپ تبھی پا سکتے ہیں جب آپ مکتب تشیع کی آئیڈیالوجی کو سمجھ سکیں. میں نے عرض کیا نا، ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے وہ روایات جمع کی. روایات بے تحاشا ہیں، احادیث بے تحاشا ہیں، اور تمام کی تمام احادیث جو اہل سنت منابع میں موجود ہیں، ماخذ میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی صحت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. کسی عالم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث غلط ہے، نبی کریم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، کسی نے نہیں کہا. میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، تشیعوں کی بات نہیں کر رہا. کسی اہل سنت مستند عالم دین نے آج تک کسی ایسی حدیث میں سے کسی ایک حصے کو بھی نہیں جھٹلایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. پھر جب تحقیق کی باری، اچھا جب نبی کریم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، تو پھر وہ خلفاء کون ہے؟ تو جب مصداق پر آئے تو وہاں پر پھر جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا کیسے؟ ہر اہل سنت علماء کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی اہل سنت علماء نے اس موضوع پر تحقیق کی، سب کی رائے دوسرے سے مختلف ہے. کسی ایک عالم کی رائے دوسرے سے ملتی نہیں ہے. ایک کہتا ہے ترتیب یوں بنتی ہے، دوسرا کہتا ہے ترتیب یوں بنتی ہے، تیسرا کہتا ہے ترتیب یوں بنتی ہے، چوتھا کہتا ہے ترتیب یوں بنتی ہے. کسی ایک بات پر متفق ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ جو آئیڈیالوجی قرآن کی تھی اور اہل البیت کی تھی، نبی کریم نے جس آئیڈیالوجی کو بیان کیا تھا، جب آپ نے اس آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھ کر خلیفۃ اللہ کے انتخاب کا اختیار لوگوں کو دے دیا، تو پھر وہ شرائط جو اس خلیفۃ اللہ میں ہونی چاہیے، اس خلیفے میں تو موجود ہے نہیں. جب ہے نہیں تو آپ پھر کیسے اس کو سدھار سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ مثلا نبی کریم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، میں اس کی روح بتا رہا ہوں، روایات جو ہے بے تحاشا ہیں، اس کی روح بتا رہا ہوں، مفہوم. میرے 12 خلفاء ہوں گے اور ان میں پہلا علی ہوگا. میرے 12 خلفاء ہوں گے اور ان میں سے 11 علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. روایات میں موجود ہیں، حتیٰ بخاری شریف میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، باقی احادیث کی کتابوں میں لا تعداد موجود ہیں. اب جب کہا کہ فاطمہ اور علی کی اولاد میں سے ہوں گے، جب فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، جب فرمایا قریش میں سے ہوں گے، تو اب تلاش کرو بھائی وہ کہاں پر ہیں. اب یہاں پر پڑ گئی مشکل. کسی نے 4 تک پہنچانے کے بعد کہا یہ درمیان والے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد والے ہیں. علی ہذا القیاس ہر ایک نے اپنی کوئی تفسیر بیان کی لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے. اور یہی بات فاروق علوی صاحب نے اپنی تحقیق میں لکھی ہے، کہا کہ میں نے اہل سنت جتنے بھی علماء کو پڑھا، یہ دیکھا کہ کوئی دو عالم بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ 12 خلفاء سے مراد کون لوگ تھے. لیکن اس کے مقابلے میں وہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اہل تشیع کے نقطۂ نظر کو دیکھا تو مجھے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ایک ایسا چین، ایک ایسی لڑی اور ایک ایسا تسلسل ملا جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی آپ شک نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے. علم اور تحقیق کی دنیا میں جب آپ جائیں گے، علم اور تحقیق کی، یہ ظاہر ہے کوئی مناظرہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی اختلافی ابحاث نہیں ہے، ایک علمی بحث ہے. جب آپ علمی بحث کرتے ہیں تو مکتب تشیع کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے. اب جب آپ انہی ائمہ اثنا عشر کو دیکھتے ہیں تو ان ائمہ اثنا عشر کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا بھی مطالعہ کر لیں. اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں، ایک دو پھر صلوات دیجئے میں محمد و آل محمد. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہ رہا، میں اہل سنت کے اکابر کی جو تحریریں ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہیں قاری ظفر اللہ شفیق صاحب، انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ایک کتاب لکھی، اس کا مقدمہ مختلف لوگوں نے لکھا اور ان میں سے ایک مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ میں نے جب تک مدرسے کی زندگی گزاری میں نے کہیں پر بھی اہل البیت کا تو کوئی تذکرہ نہ سنا نہ پڑھا، جب تک مدرسے کی زندگی گزاری. لیکن جب مدرسے سے میں باہر آیا اور میں نے مطالعات کیے اور خصوصاً یہ والی کتاب پڑھی، تب مجھ پر یہ بات کھلی کہ اہل البیت کا مقام، ان کا منصب اور ان کی ارجحیت کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں، انہیں کیوں باقیوں پر ترجیح دی گئی ہے. کہنے لگے اس کے بعد جب میں نے یہ سارا پڑھا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں پوری زندگی اہل البیت کے ایک مراسی کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا. انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی بارہا یہ بات کہی ہے، اہل البیت کے مراسی کی حیثیت سے. کسی اور کے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ اہل البیت کا جو مقام نبی کریم نے بیان فرمایا وہ مقام کہیں اور نظر نہیں آتا. اب ایک اور بات بحث کروں، جب یہ خلافت اور امامت کی بحثیں چھڑیں اور وہ تصور سامنے آیا جس کے نتیجے میں شیعہ اور سنی اس سیاسی نقطہ نظر کے حوالے سے دو مکاتب کی شکل اختیار کر گئے، تو اب جن کے ہاتھ میں خلافت تھی یا اقتدار تھا انہوں نے خصوصی طور پر امویوں کے دور میں بھرپور کوشش کی کہ اہل البیت سے لوگوں کو ہمیشہ دور رکھا جائے. اس لیے اہل البیت کے بارے میں پروپیگنڈے ہوئے، جھوٹ کہا گیا، لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے تک اہل البیت اور خصوصاً اہل البیت کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر خطبوں میں ان کو نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، ان پر لعنتیں کی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا یہ نماز جمعہ کے خطبے کا حصہ ہے. کیوں؟ چونکہ اگر یہ نہ کرتے تو لوگ علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوتے، اگر یہ نہ کرتے تو لوگ اہل البیت کی طرف چلے جاتے. یہ امویوں کے اندر آپ کو پوری امویوں کی تاریخ میں یہ چیز نظر آئے گی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بڑی ڈیٹیل ہے. عباسیوں میں بھی یہی صورتحال رہی. عباسی اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی شدھ بدھ ہو تو تاریخ پڑھیے گا، عباسیوں نے امویوں کے خلاف جب تحریک کا آغاز کیا تو اس آغاز میں پتہ ہے ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اہل البیت کا حق لے کر اہل البیت کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارا ساتھ دیں. مسئلہ وہی خلافت، مسئلہ وہی ولایت، لیکن لوگوں کو اندازہ تھا کہ اگر لوگوں تک اہل البیت کا میسج پہنچتا ہے تو لوگ اہل البیت کی طرف آئیں گے. لہذا جہاں جہاں انہوں نے دیکھا اہل البیت کے ہاں یہ گنجائش موجود ہے اہل البیت کے لیے لوگوں کے ہاں، تو انہوں نے لوگوں کو اہل البیت کی طرف دعوت دی اور یہ اعلان کیا کہ ہم اہل البیت کا حق ان کو دلانا چاہتے ہیں. لیکن جب ان کو خلافت ملی، انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا، تو قبضہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ مظالم ڈھائے جو اموی بھی نہ ڈھا سکے. اس لیے کہ جو بادشاہت ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے. اس لیے عربی میں ضرور مسئلہ ہے، کہتے ہیں الملک اقیم،
اقتدار بانج ہے. بانج کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص اقتدار پر ہو نا اس کو باپ باپ نہیں لگتا, بیٹا بیٹا نہیں لگتا. اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے باپ کو بھی مار دیتا ہے, باپ بیٹے کو بھی مار دیتا ہے. یہ پوری تاریخ ہے. اب آپ کو برصغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم کا بتاتا ہوں جو اہل حدیث ہیں, نواب صدیق الحسن خان قنوجی بھوپالی, بھوپال ریاست کے امیر اور مالک تھے, سید تھے. سید نواب بھی تھے صدیق الحسن خان, اور مسلکن کیا تھے؟ اہل حدیث, جن کو آپ آج کی زبان میں وہابی کہتے ہیں, لیکن وہابی تحریک بات کیا ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اہل حدیث تھے, مقلد نہیں تھے, یعنی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں تھے, وہ حدیث پر عمل کرتے تھے. انہوں نے تقریباً 235 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 235 کتابیں, اور ان میں سے ایک کتاب لکھی اہل البیت کے حوالے سے, اور اس کتاب کا عنوان انہوں نے رکھا تشریف البشر, تشریف البشر فی معرفت ائمت اثنی عشر, 12 اماموں کا تعارف. اور اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ امویوں نے خلافت کی وجہ سے اہل البیت پر ذاتی طور پر ظلم بھی کیا, اور اجتماعی طور پر ان کے فیض سے امت کو محروم بھی رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ امویوں کی طرف چلے گئے, اہل البیت کی طرف نہ آئے, اور اس کا تسلسل اتنا آگے بڑھا کہ اہل البیت کا بغض اس اسلامی معاشرے میں پروان چڑھنے لگا, جس کا نتیجہ خارجیت کو وجود بخشنا اور تکفیریت کا وجود میں آنا ہے. خارجیت, خوارج. اسی طرح سے نواسب, ناسبیت, اور آج کے دور میں تکفیریت. لہذا وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ بغض اہل البیت کا جو بیج امویوں نے اور بعد میں عباسیوں نے بویا, اس کے نتیجے میں مسلمان معاشرہ اہل البیت سے اتنا دور ہو چکا ہے, تو مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا کہ میں ضرور کوئی ایسی چیز لکھوں جس سے لوگوں کو دوبارہ میں اہل البیت سے جوڑ سکوں, اس لیے کہ اہل البیت ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے, چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. میرے ایک دوست ہیں جانے والے, خود اہل سنت بڑے علماء میں سے ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, بہت بڑا جامعہ بھی چلاتے ہیں, مفتی ہیں خود. دو چار دفعہ اسی حوالے سے ٹی وی کے پروگراموں میں رمضان المبارک میں جب دینی بحث چڑھی اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو انسانی معاشرے کی زبوحالی ہے یہ کبھی ٹھیک بھی ہوگی, تو بلا جھجک کہنے لگے اہل سنت عالم دین, بلا جھجک کہنے لگے ہاں ہوگی, لیکن تب ہوگی جب فاطمہ کا لال آئے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب وہی احادیث, وہ جو تسلسل ہے نا, 12 خلفاء کے تعین اور آخری شخصیت کے تعارف پر مبنی, یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یہ جو تصور ہے, یہ جو تصور کہ عالم انسانیت کا مستقبل کیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ مستضعفین کو مستکبرین پر غلبہ ملے گا, اور اس غلبے کے نتیجے میں وہ ہستیاں, وہ لوگ, وہ طبقات جن کو ان ظالموں نے کمزور کر دیا تھا, محدود کر دیا تھا, معاشرے سے نکال دیا تھا, وہ دوبارہ آئیں گے اور ان کو زمین کا اقتدار وراثت کے طور پر نصیب فرمائے گا, اور وہ زمین کے مقتدر اور حاکم کہلائیں گے. مکتب تشیع وہ مکتب ہے جس کی تقدیر میں یہ چیز موجود ہے. لہذا ایک مکتب تشیع کے پیروکار اور حقیقی پیروکار کی نگاہ میں مکتب تشیع مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے, اور یہ جد و جہد کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی, اللہ کے بندوں پر حاکمیت کے لیے شب و روز ایک کرنا, اللہ کے نظام کو اللہ کے بندوں پر حاکم کرنے کے لیے. یہ صرف چند دنوں کی عزاداری نہیں ہے, یہ صرف چند دنوں کی
چند دنوں کا روزہ نہیں ہے، ایک حج نہیں ہے، ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہے، یا پانچ وقت کی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے پورے نظام کو اللہ کے بندوں پر حاکم کرنا، اور اسی کا وعدہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور اسی وعدے کی طرف انسانی معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا جب آپ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے روایات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ کیا ہے، امام جب تشریف لائیں گے تو یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے زمین کو اسی طرح سے عدل سے، انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ان کی آمد سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ تو ان کی آمد کے منتظر کون ہیں؟ مکتب اہل البیت کے پیروکار۔ ان کی آمد کے منتظر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ ہم صرف کہیں کہ امام زمان آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کریں گے وہ کریں گے؟ یہ عقیدہ تو اہل سنت میں بھی ہے، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ کوئی آپ کو سنی، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا منکر ہو، بلکہ امام مہدی کی آمد کے حوالے سے بہترین کتابیں دیوبندی علماء نے لکھی ہیں۔ لیکن اس انتظار اور مکتب تشیع کے انتظار میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اس انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جب آئیں گے تو دیکھیں گے، کیسے کب ہمیں نہیں پتا، دیکھیں گے۔ جبکہ مکتب تشیع میں وہ انتظار باروح انتظار ہے، متحرک انتظار ہے، جد و جہد پر مبنی انتظار ہے، انسانی معاشرے کو اس ہستی کی آمد کے لیے تیار کرنے والا انتظار ہے، فکری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ اس لیے نماز میں بھی ان کا تذکرہ اور ان کی آمد کی دعا، اور نماز سے نکل کر معاشرے کے اندر بھی عدل اور انصاف کے نفاذ کی عملی وہ جد و جہد جو کہ اس ہستی کی آمد کے نتیجے میں کمال تک پہنچنے والی ہے۔ لہذا مکتب تشیع میں ایک زندہ، متحرک اور پیغام رکھنے والا انتظار ہے، یعنی انسانوں کو سلانے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہاں سے آپ اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جائیں گے کہ مکتب تشیع کیا ہے۔ مکتب تشیع ایک تحریک ہے، حرکت ہے، سفر ہے، جد و جہد ہے، آگے کی طرف قدم ہے، اور یہ قدم شعوری ہے، لاشعوری نہیں۔ آپ سوتے رہے تب بھی آپ عاقبت کی طرف سفر کر رہے ہیں، جاگتے رہے تب بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ جب جاگتے بدن کے ساتھ، شعور کے ساتھ، عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو سونے والے فرد کی نسبت آپ کئی گنا آگے نکل جائیں گے۔ یہ شعوری سفر ہے، مکتب تشیع شعوری سفر کا نام ہے۔ امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا وہ اس شعوری سفر کے آج کے دور میں معراج کا نام ہے۔ امام خمینی نے وہ شعور دیا انسانوں کو۔ یہ جو 11 فروری کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ غدیر سے یہ متصل ہے، اکمال دین کے اعلان سے، تکمیل دین کے اعلان سے یہ متصل ہے، ولایت علوی سے یہ متصل ہے۔ متصل اسی معنی میں ہے کہ امام خمینی نے آ کر تشیع کی اس روح کو انسانی معاشرے کے سامنے رکھ کر یہ بیان کیا کہ ہم نے صرف مہدی موعود کی آمد کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ زمین کے جس جس خطے میں ہمیں موقع ملتا ہے انسانوں کو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر، لسانی طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر آمادہ کر کے اس عالمی الہی حکومت کے قیام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور لشکر مہدی کو تیار کرنا ہے۔ لہذا مکتب تشیع کی تقدیر میں غلبہ ہے، شکست نہیں ہے۔ اگر 40 سال پہلے دیکھیں، 39 سال ہو گئے، 40واں سال شروع ہو گیا ہے انقلاب کا، تو جیسے ہی امام خمینی کا انقلاب آیا تھا ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ ہم اس انقلاب کو صادر کریں گے، اس انقلاب کو دنیا میں پھیلائیں گے. جیسے یہ اعلان ہوا فوری طور پر پوری دنیا مل کر سامنے کھڑی ہو گئی، پوری کی پوری دنیا. مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق باقی نہیں رہی، شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق باقی نہیں رہی، حتیٰ شیعہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. اور شبہات، اعتراضات، غلط فہمیاں، الجھنیں پیدا کرنے میں شیعوں نے جو رول پلے کیا وہ غیر شیعہ نے کم کیا. کہا کہ بھئی یہ تو کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں. کچھ نے کہا یہ تو ایک نئے امام آ گئے، ہمارے تو 12 تھے، یہ 13ویں امام آ گئے. کچھ نے کچھ اور کہا، کچھ نے کچھ اور کہا. کچھ نے کہا کہ بھئی یہ ولایت فقیہ کے نام سے ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہو گیا ہے. کچھ نے کہا کہ بھئی ولایت فقیہ کے نام سے آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور سیاست نجاست ہے، اس لیے آپ کی تمام جدوجہد باطل ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم صرف مسجد کے محراب میں نظر آئیں اور عزاخانے میں نظر آئیں، بس ہمیں کیا سیاست سے. سیاست تو ان نجس لوگوں کا حق ہے، ان کو کرنے دیں. ہر طرح سے حملہ، ہر طرح سے حملہ. اگر امیر المومنین آئیں تب بھی اسی طرح کے حملے ہوں گے. امام عصر جب تشریف لائیں گے، امام عصر کے ظہور کی روایات پڑھ لیں، وہاں پر ظہور کی روایات میں سے کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب امام عصر تشریف لائیں گے تو بہت سارے اہل علم طبقات، جن کو اہل علم کہا جاتا ہے، وہ اٹھیں گے، کہیں گے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو دین ہمیں بتایا تھا یہ تو اس کے برعکس کوئی اور دین ہے، ہم تو نہیں مانتے، یہ تو نئی بات کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا کام تو صرف علم نکالنا ہے اور ہمارا کام صرف سینہ پیٹنا ہے، یہ کون سی دعوت ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے. آج بھی ایسے ہی، آج جو پوری دنیا کے اندر تشیعوں کے نام سے تشیعوں سے بدزن کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، تشیعوں کے نام سے مراجع سے لوگوں کے دلوں کو برگش اور ان کو دور کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، مرجعیت اور رہبریت کی نفرت کا بیج لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، ممبروں کو عزاداری کے نام پر تشیعوں کی اس اجتماعی روح اور اجتماعی پیغام کے خلاف مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے. ممبروں کو، ذکر حسینی کی محفلوں کو روح کربلا کے خلاف استعمال کر کے صرف اور صرف جلوسوں اور ماتمداری کو ہی دین قرار دے کر اس کے اجتماعی اثرات کا انکار کیا جا رہا ہے. وہ جو روح ہے کربلا ہے، جس میں ستیزہ کاری ہے، جدوجہد ہے، خون دینا ہے، قربانی دینی ہے، شہادتیں قبول کرنی ہے، اس سے لوگوں کو آہستہ 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 دور کیا جا رہا ہے. سلاطین اور حکمرانوں کا پرستار بنانے کے لیے محراب اور ممبر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ امام عصر کے اس عالمی انقلاب کے اس حرب الدستے کا رستہ روکا جا سکے جو آج غیبت امام زمانہ میں ظہور امام زمانہ کی دعوت دینے کے لیے اترا ہے میدان میں، اس رستے کو روکنے کے لیے. لیکن تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ تھک گئے وہ ذرا سلوات بھیجو. سبھی تھک گئے، جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا سلوات بھیجیں. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. بن محمد آپ اس لیے دیکھیے، آخری نقطہ عرض کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں منبر چھوڑ دوں. 1400 سالوں میں، ان 1400 سالوں میں انحرافات بھی آئے تشیعوں میں، عقیدے کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے اپنا امام جدا کر لیے، کچھ لوگوں نے 6 تک جا کے اس کے بعد اپنے امام بنا لیے، کچھ لوگوں نے 8 تک جا کے اپنے امام بنا لیے، کچھ لوگوں نے امامت ہی سے انحراف کیا، کچھ لوگوں نے مرجعیت سے انحراف کیا، باقی سارے ائمہ کو مانتے ہیں. یہ انحرافات ہوتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مخالفتیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن جو اس طرح کی تحریکیں ہیں یعنی اس مین اسٹریم لائن سے ہٹ کر وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ان کی افادیت معاشرے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. آج اگر زندہ ہے تو ائمہ اثنا عشر کا مکتب زندہ ہے، باقی چیزیں زندہ نہیں ہیں، تاریخ کا حصہ ہے. دوسری طرف اس پوری تاریخ میں اتنا لمبا عرصہ مسلسل سلاطین کا جور، سلاطین کا ظلم، ریاستوں کی بربریت، اور ہر وہ ہتھکنڈا جس کے ذریعے سے اہل البیت کی اس تحریک کا رستہ روکا جا سکے آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس تحریک کا رستہ رکتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ تحریک آگے بڑھتی چلی. کسی مکتب پر اتنے مظالم ڈھائے گئے ہوتے تو اس مکتب کو پہلی صدی ہی میں موت آ جاتی. جب آپ سقیفہ کے بعد کے حالات دیکھیں تو آپ کو انگشت شمار لوگ ملتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب کی اس اصالت کے قائل لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ انگشت شمار. اور اس کے بعد صدیوں تک سلاطین کا قبضہ، لیکن اس کے باوجود ولایت کا یہ پیغام آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا، سینہ بسینہ، زبان بزبان، دماغ بدماغ، فکر بفکر آگے چلتا رہا، چراغ سے چراغ جلتا رہا، رکا نہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر علی کے نام لیوا اور علی کی ولایت کے مقر موجود نہ ہوں، پوری دنیا میں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، اسی ولایت علی کے عملی نفاذ کی جد و جہد کو جو شکل خمینی بت شکن نے دی، اور جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے فرعون سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے. یہ ایسا ہی تھا نا جیسے کسی نبی کے ظہور پر اس زمانے کے فرائنہ اکٹھے ہو جاتے تھے نبی کا رستہ روکنے کے لیے. نبی آخر الزمان کی آمد پر قریش کے، بنی ہاشم کے اور مشرکین مکہ کے تمام فرائنہ جمع ہو گئے سر جوڑ کر ایک نبی کریم کے مقابلے کے لیے. اس وقت صرف علی تھے نبی کے ساتھ. لیکن چونکہ یہ وہ چراغ ہے جسے اللہ نے روشن کیا ہے، اس چراغ کو موت نہیں آنی چاہے پوری دنیا سامنے کھڑی ہو جائے. لہذا 40 سال پہلے جو انقلاب آیا اور اس نے نبی کریم کے اس پیغام کی حقیقی شکل اور اس کی روح کو بیان کیا، تو اس کے بعد بھی پوری دنیا کے فرعون جمع ہوئے. 8 سال کی جنگ آپ دیکھ لیں، امریکہ کا مستقیم حملہ دیکھ لیں براہ راست، اور پھر زندگی کے تمام پہلوؤں سے پوری دنیا کا بائیکاٹ دیکھ لیں. 8 سال پاکستان نے 17 دن کی جنگ جیلی تھی صرف اور صرف انڈیا کے خلاف، اور مقابلے میں صرف انڈیا کی ایک حکومت تھی، باقی دنیا نہیں تھی. لیکن یہاں پر ایک نوزائیدہ انقلاب کے مقابلے میں تمام عرب شیوخ، تمام مسلم برادر حکمران، اور ان کے پیچھے اسرائیل، ان کے ساتھ رشیا اس زمانے کی سپر پاور، اور اس کے ساتھ امریکہ، یہ تمام، اور یورپین یونین، تمام کی تمام دنیا جمع ہوئی. لیکن نہ صرف اس انقلاب کا رستہ روکا نہیں جا سکا، بلکہ آج وہ انقلاب اتنا بڑا تناور درخت بن چکا ہے کہ ولایت کا پیغام اس خطے میں بھی گیا ہے جہاں کی آبادی 98.5% غیر شیعہ ہے، لیکن ولایت کا اثر وہاں پر بھی نافذ ہے. سیریا اس ساری جنگ میں قوم جیت گئی، اسرائیل ہار گیا، امریکہ ہار گیا، سعودی ہار گئے، ارد گرد کے تمام ممالک عرب شیوخ ہار گئے، اسرائیل جو سب فساد کی جڑ ہے ہار گیا. کس کے مقابلے میں؟ ولایت کے مقابلے میں. اور آبادی کیا ہے اہل سنت سیریا میں؟ آپ کو پتا ہے کہ آبادی ٹوٹل شیعوں کی کتنی ہے؟ ٹوٹل 1 سے 1.5% اثنا عشری شیعہ، ٹوٹل 1 سے 1.5% ہیں. علوی اور طرح کی مخلوق ہیں، لیکن آج غلبہ کس کا ہے؟ ولایت کا. 8 سال عراق اور ایران کو لڑایا گیا, 8 سالہ جنگ, 5 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ادھر سے اور ادھر سے دی گئیں.
پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے تعداد, لیکن نفرتوں کی دیواریں دیکھیں وہاں پر. 8 سال کی جنگ کے بعد آج عراقی ایرانیوں پر مرتے ہیں, ایرانی عراقیوں پر مرتے ہیں, اور پھر پورا عراق ولایت کے سائے میں ہے, مرجعیت ولایت سے جڑی ہوئی ہے, اور عراق جیسے ملک میں ایران کی وہ کرنسی جس پر خمینی بت شکن کی تصویر لگی ہوئی ہے عراقی دینار سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ, اللہ کا وعدہ.
یمن دیکھ لیں, بحرین دیکھ لیں, لبنان دیکھ لیں, ادھر افغانستان دیکھ لیں, ارد گرد کے جس جس خطے کو آپ دیکھیں گے آپ یہ محسوس کریں گے کہ تشیع, اور دوسرے لفظوں میں مکتب اہل البیت کے غلبے کا جو دور آج آپ کو روئے زمین پر اور گلوب پہ نظر آ رہا ہے, پوری تاریخ اسلام کے اندر ایسا سنہرا دور کبھی نہ آیا نہ آ سکتا تھا.
آج وہ دور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عصر کا ظہور قریب ہے, اس کی طرف ہم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا وہ جو باطل ہے, باطل, اس نے پھڑکنا ہے, اس نے ٹمٹمانا ہے, اس نے احتجاج کرنا ہے, اس نے جدوجہد کرنی ہے. جب طوفان آتا ہے, ہوا تیز چلتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں شعلے جو ہیں کچھ زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فوراً بجھ جاتے ہیں. یہ جو اس وقت عالم کفر کے اندر جو حرکت ہے, اس حرکت کو آپ آخری حرکت سمجھیں اس حوالے سے کہ یہ جو حق کی شمع ہے اس نے پوری دنیا کو روشناس بھی کرنا ہے, روشنی بھی دینی ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ توفیق دے میں اور آپ اس قافلے حریت میں شریک ہو کر اپنی نجات کا سامان فراہم کر سکیں. اس تحریک کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس تحریک کی ضرورت ہے. وہ تحریک ہماری حریت فکر اور احیاء قلب کا ذریعہ ہے, ہم اس کے لیے نہیں. اس لیے اگر ہمیں سعادت ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے اس قابل سمجھا کہ میں بھی اس قافلے حریت میں اور اس قافلے ولایت میں شامل ہو سکوں. اس پر احسان نہیں ہے, ہم پر احسان ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملے. لہذا آج سیریا کے اندر کتنے ہزار لوگ ہوں گے جنہوں نے داعش کا مقابلہ کیا ہے؟ پاکستانی, افغانی, ایرانی, کچھ لبنانی, چند جوان, 1000-2000 ہر ملک سے. لیکن انہوں نے جس طرح سے ولایت کا دفاع کیا, جس طرح سے زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کا دفاع کیا, جس طرح سے اہل البیت کے وہاں پر آثار کی حفاظت کی, جس طرح سے داعش کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا, اس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حسین کے سپاہی اب بھی کربلا برپا کرنے کے لیے آمادہ ہے. حسین کا پیغام پوری دنیا میں اپنی تاثیر دکھا چکا کہ یہ پیغام اور یہ جو کربلا حسینی ہے یہ صرف اور صرف عراق کی اس مخصوص چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے. یہ فکر ہے جہاں جہاں جائے گی حسینی بنتے چلے جائیں گے اور کربلائیں آباد ہوتی چلی جائیں گی. لہذا عزاداری سید الشہداء کو حسینی پیغام کی اس روح تک پہنچنے کا ذریعہ آپ بنائیں گے تو یہ عزاداری سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اگر اسی عزاداری کو اپنے لیے رکاوٹ بنا دیں حسین تک پہنچنے میں, حسین تک پہنچنے میں عزاداری کو رکاوٹ آپ بنائیں گے تو پھر عزاداری کی وہ افادیت نہیں رہے گی جو جس کی خاطر زینب سلام اللہ علیہا نے یہ روش آپ کو بتائی اور اس سنت کو زندہ کیا ہے. سمپل سی مثال ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جائی گئیں تو کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بے بسی اور ان کی مظلومیت کو دیکھ کر رونے والے کوفی اور شامی کم تھے؟ وہاں پر حضرت زینب کا جملہ کیا تھا، حضرت زینب کا پیغام کیا تھا؟ اے شامیوں، اے کوفیوں، اگر تم نے صرف تماشائی بن کر رونا ہے تو پھر تم میں اور کربلا کے یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ہی جو خواتین کو مخاطب کیا تھا کہ تمہارے ہی مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تم جو ہے ہم پر آنسو بہاتے ہو، اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو ہماری صفوں میں شامل ہو جائے، اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو ہمارے درمیان میں آ جاؤ اور ہمارے اس سفر کا حصہ بنو۔ آج بھی ایسا ہی ہے، وہی پیغام آج بھی موجود ہے۔ آج اس لیے آپ دیکھیں زینب سلام اللہ علیہا کے حرم اور اہل البیت کے آثار کی حفاظت کے لیے جو لوگ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ وہی زندہ دل، با ایمان، با غیرت، عزادار بھی، نمازی بھی، اور ولایت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے اپنی تمام ہستی کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور فکری طور پر بالکل کلیئر۔ اسی فکر سے دشمن ڈرتا ہے۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ ٹارگٹ کلنگ سے، دھماکوں سے، فرقہ پرستوں کی کوششوں سے، اقتدار میں موجود طاقتوں کے مختلف حربوں سے پریشان نہ ہوں۔ یہ چیزیں آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور اپنے ہدف پر یقین ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو پہلے لمحے ہی میں آپ سب کچھ ہاتھ سے دے بیٹھیں گے اور ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ مکتب مقاومت ہے۔ مقاومت کا مطلب کیا ہے؟ جتنی بھی سختیاں آئیں ان کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا اور اپنی یکجہتی اور اپنے اتحاد کو ہر صورت میں قائم و دائم رکھنا، تاکہ آپ کی صفوں میں دشمن گھس کر آپ کو ٹولیوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر سکے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے، تقسیم میں نہ آئے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آخری جملہ، بات ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے گوسالہ پرستی شروع کر دی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی، اللہ کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کی پرستش، اللہ کو چھوڑ کر ایک جانور کی پرستش شروع کر دی ہے۔ پریشان ہوئے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی سے پکڑا، قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، پکڑا اور کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو جواب میں کیا فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں قوم حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، چونکہ اس تقسیم سے میں ڈرتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ اور ان کے اس عذر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول بھی فرمایا۔ تقسیم اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، اس لیے جو علی والا ہے اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش بھی مسلسل جاری رکھتا ہے، جدوجہد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور لڑائی جھگڑے میں بھی نہیں پڑتا، تقسیم کا حصہ بھی نہیں بنتا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں ایک رہنے کی اور اپنی قوم کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات دیجیے محمد۔